الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ مجلسوں سے ہم غزوہ احد کے متعلق سن رہے ہیں. ہجرت کے تیسرے سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اس زمانے کے ظالموں نے جو مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا اس کو روکنے کے لیے احد میں جنگ کی. یہ احد مدینہ منورہ کے پہلے باہر تھا, اب مدینہ کے اندر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاری کر کے گھر سے باہر نکلے تو ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا, ان کا جنازہ لایا گیا. حضرت مالک ابن عمر نجاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی, اور جنازے کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد حضور مدینۃ المنورہ سے روانہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بڑے اونچے صفات سکھلائے تھے, بڑی اونچی خوبیاں سکھلائی تھی. ایک بڑی خوبی صحابہ میں خود اعتمادی, جس کو گجراتی میں آتم وشواس کہا جاتا ہے, کہ صحابہ کو پورا اعتماد اور وشواس تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ سے تو ڈرتے تھے, لیکن کسی اور سے ڈرنے کی ان کے اندر عادت نہیں تھی. تیسری خوبی کی بات یہ تھی کہ جہاں اللہ تعالی نے کوئی بات فرمائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی, تو فوراً مان لیتے تھے. لیکن جو بات اللہ رسول کی فرمائی ہوئی نہ ہو تو وہاں مشورے کے اندر ہمت سے وہ اپنی رائے بھی پیش کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کی عزت کا خیال کر کے ان کی رائے مشورے کا احترام کرتے تھے, دھیان دیتے تھے. یہ بہترین شورا اور مشورے کا نظام پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. اس نظام کی برکت تھی کہ مشورے میں صحابہ اپنی رائے ہمت سے پیش کرتے تھے اور حضور ان کی رائے پورے دھیان سے لیتے بھی تھے. کوئی بھی کمیٹی ہو, انجمن ہو, سنستھا ہو, جماعت ہو, ان کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی رائے پر پورا دھیان دے دے. بعض لوگ حکم کا ڈنڈا چلاتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, اس سے ساتھیوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے, ساتھیوں کی عزت پر آنچ آتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ اور مشورے میں رائے کی آزادی, ہمت سے اپنی بات رکھنا, اس کا صحابہ کو حضور نے ٹرین کیا تھا. ایسی خوبیاں حضور نے پیدا کی تھی. اب سب لوگ تیار ہو کر جا رہے احد کی طرف, تو ایک معذور صحابی آئے, حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ, بالکل بڈھے آدمی تھے, کمزور تھے, معذور اور لولے لنگڑے تھے. ان کو تو جانا کوئی ضروری بھی نہیں تھا, لیکن پورے شوق کے ساتھ آئے اور آ کر کے کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, میں لنگڑاتے لنگڑاتے اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہوں. ہوں میں لنگڑا, لنگڑاتے لنگڑاتے اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے بھی لے جاؤ اپنے ساتھ میں, اور اللہ کرے کہ میں شہید ہو جاؤں, میری جان اللہ کے راستے میں چلی جاوے. انہوں نے پوچھا حضور کو, بڑا بھاری سوال کیا, یا رسول اللہ, ارأیت ان قاتلت فی سبیل اللہ حتی اقتل امشی برجلی ہادیہ صحیحتن فی الجنہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا بتاؤ, اگر اللہ کے راستے میں میں شہید ہو جاؤں تو کیا جنت میں لنگڑا رہوں گا کہ اچھا ہو جاؤں گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت میں اچھے ہو جاؤ گے اور اچھے ہو کر کے چلو گے. یعنی دنیا میں جو لولے لنگڑے معذور اندھے محتاج, وہ سب جنت میں جا کر انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے. وہاں یہ چیز باقی نہیں رہے گی, بڑھاپا بھی باقی نہیں رہے گا. یہ حضرت عمر ابن جموح قبیلے بنو سلمہ کے لوگوں میں سے تھے. تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یا بنی سلمت من سیدکم، اے قبیلے بنو سلمہ کے لوگوں، تمہارے لیڈر کون ہے، تمہارے سردار کون ہے، ذرا بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جود ابن قیس ہمارا سردار ہے، لیڈر ہے۔ پھر ساتھ میں کہا ہمارا لیڈر تو بہت بخیل آدمی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلَ، بخیلی سے زیادہ ہلاک کرنے والی کون سی بیماری ہوگی؟ یعنی سردار، لیڈر اور بخیل ہوئے، ایسے بھی بخیل ہونا بڑی بری چیز ہے، نے سردار نے لیڈر بن کے بخیل ہوئے، کہا یہ تو بہت بری چیز ہے، فوراً سردار بدلو۔ بخیل آدمی سردار نہیں ہو سکتا، لیڈر نہیں بن سکتا۔ بل سیدکم الجعد الابیض عمرو بن الجمو، کا تمہارے سردار عمر ابن جمو ہے، جو سفید ہے اور گنگریالو بال والے آدمی ہیں۔ یہ حضرت عمر ابن جمو معذور صحابی، لولے لنگڑے صحابی، لیکن اللہ نے ان کو دل بڑا سخی دیا تھا، بہت سخی تھے، سخاوت کرتے تھے، ایسے سخی تھے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی تو شادیوں میں کتنی مرتبہ انہوں نے ولیمہ کرایا، حضور کی شادی کا ولیمہ انہوں نے کرایا، اتنا اللہ نے ان کے دل کو سخی بنایا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہمت دلائی۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 9 لڑکیاں تھیں، کنواری 9 لڑکیاں، اور وہ احد کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اب 9 بیٹیاں گھر کے اندر کنواری، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلایا اور بلا کر کے کیا کہا، ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ احد کے اندر سب سے پہلا میں ہی شہید ہو جاؤں گا، ایسا مجھے لگتا ہے۔ وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بیٹے جابر، میری نظر میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سیکنڈ نمبر پر بیٹا تیری محبت ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، پہلے نمبر کی محبت اللہ کے نبی سے اور دوسرے نمبر کی محبت بیٹا تم سے۔ بیٹا میری 2 بات یاد رکھنا، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَقْدِي، میرے اوپر قرضہ بہت ہے بیٹا، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا قرضہ چکا دینا۔ ایک وصیت بیٹے کو یہ کی، دوسری وصیت کیا کی، وَاسْتَوْصِي بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، بہنوں کا خیال رکھنا، 9 بہنیں گھر میں کنواری ہے تیری، بہنوں کا دھیان رکھنا۔ یہ 2 وصیت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا جان نے، اور واقعتاً احد کے اندر وہ شہید بھی ہو گئے، اور بیٹے نے اپنے باپ کی 2 وصیت پوری کی، ابا کا قرضہ بھی چکا دیا اور 9 بہنوں کا ایسا خیال کیا کہ حضرت جابر نوجوان کنوارے تھے لیکن ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ حضور نے پوچھا جابر کس سے شادی کی، کہا ایک بڑی عمر کی عورت سے، کہا کیوں، تم تو جوان ہو، کنواری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تم کو، تو کیا اچھا جواب دیا، حضور میرے ابا جان کہہ گئے تھے بہنوں کا خیال کرنا. اب میں کنواری لڑکی سے شادی کرتا تو گھر میں ایک اور کنواری آتی، 10 ہو جاتی. بڑی عمر کی لایا تو میری 9 بہنوں کی خیال رکھے، ان کو تعلیم تربیت کرے، ان کا دھیان دے رہے، ان کو سنبھالے، ان کو کنٹرول کرے. اپنی جوانی کے جذبات انہوں نے قربان کیے اور بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی. اس طرح اپنے ابا جان کی وصیت پوری کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، آنکھ نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ معذور صحابہ جو اندھے اور کمزور، ان کے دل میں بہت آرزو تھی کہ ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم بھی احد میں جاتے، لیکن وہ بیچارے کمزور کیسے جاوے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ جو ایمان والے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور جو گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ کے راستے میں جانے والوں کو اللہ بڑا ثواب دیں گے، گھر بیٹھے رہنے والوں کو کل کم ثواب ملے گا. تو یہ معذور اندھے لولے لنگڑے صحابی، ان کو بہت حسرت ہوئی کہ ہم بھی اچھے ہوتے تو ہم بھی اللہ کے راستے میں جاتے. تو انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تو اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا، غیر اولی الضرر، کہ جو بیچارے معذور محتاج اللہ کے رستے میں نہیں جا سکے، اللہ ان کو گھر بیٹھے ثواب دیں گے، گھر بیٹھے ثواب. اتنا ٹکڑا لے کر جبرائیل امین آسمان سے آئے. غیر اولی الضرر، پورے قرآن کی 6000 سے زیادہ آیت ہے، اس میں یہ ٹکڑا سب سے چھوٹا ہے جس کو جبرائیل الگ سے آسمان سے لے کر آئے. اور ان معذور صحابہ کو ہمت دلائی اللہ تعالی نے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ترکتم بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا انفقتم من نفقہ ولا قطعتم من واد الا وهو معکم فی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور نے فرمایا کہ مدینہ میں میرے بہت سارے صحابہ ہیں جو نہیں آ سکے، انہوں نے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، لیکن ان کو اللہ تمہارے جیسا ثواب دیں گے، اللہ کے رستے میں نکلنے کا ثواب دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے معذور محتاج، جو اللہ کے رستے میں نہیں جا سکے، ان کو اللہ تعالی نے گھر بیٹھے ثواب دے دیا. اس لیے ایک بات یاد رکھو، آدمی کو تندرستی ہوئے تو نیک کام کرے، بیماری میں نیک کام نہیں کرے گا تو ایسے ثواب مل جائے گا. جو نیک کام تندرستی میں کرو اور بیماری میں نہیں کر سکو تو اللہ ایسے ہی ثواب دے دیتے ہیں. کوئی بھی نیک کام آدمی اپنے گھر پہ وطن میں کرتا ہے اور سفر میں جا کر نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دیں گے. کہ گھر پر ہے تو تہجد بھی پڑھتا ہے، سفر میں تہجد نہیں پڑھ سکا، اللہ ایسے ہی ثواب دے دیں گے. جو نیک کام وطن میں کرو اور سفر میں نہیں کر سکو اللہ ثواب دیں گے. فرض فرض واجب واجب ادا کر لو، سنت نفل کا ثواب مفت میں اللہ دے دیں گے. کتنے دینے والے اللہ تعالیٰ ہے اندازہ لگاؤ. ایک آدمی مالداری میں صدقہ کرتا تھا، اللہ بچاوے اللہ بچاوے غریبی آ گئی، اب وہ صدقہ نہیں کر پا رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس پر بھی اس کو ثواب دیں گے کہ دل میں وہ نیت جذبہ ارادہ کہ میرے پاس دولت تھی صدقہ کرتا تھا غریب ہو گیا، اگر پیسے ہوتے تو میں صدقہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ بغیر صدقے کے صدقے کا ثواب دے دیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان نرالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر، عذر نے ان کو روکا، گویا اللہ کی طرف سے ان کو برابر ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے 1000 صحابہ کو لے کر، تو مہاجرین کی جو جماعت تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، انصار میں جو اوس قبیلے والے تھے حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، خزرج کی جو جماعت تھی انصار کی اس میں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حباب بن منذر کو حضور نے جھنڈا دیا اور حضور احد کی طرف روانہ ہوئے۔ جمعہ کے دن مدینہ منورہ میں جمعہ پڑھائی، ہجرت کا 3rd سال، شوال کا مہینہ، 11 تاریخ، جمعہ کے بعد حضور نے بیان کیا جس میں صحابہ کے حوصلے اونچے ہو، ایسی باتیں حضور نے بیان فرمائی، اور عصر کی نماز پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب حضور روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنی جگہ پر ذمہ دار بنایا۔ حضور جب بھی باہر جاتے تھے تو کسی نہ کسی کو مدینہ میں ذمہ داری سونپ کے جاتے تھے تاکہ نماز بھی چالو رہے، فیصلہ بھی چالو رہے، کوئی امیر ہوئے تو اس کے مشورے سے کام ہوتا رہے، اور ثقب نام کا حضور کا گھوڑا تھا، اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے نکلے، آگے حضرت سعد ابن معاذ، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما جو قبیلے اوس اور خزرج انصار کے سردار، وہ حضور کے آگے پیچھے چل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک جگہ ہے شیخین نام کی، وہاں پہنچے، سورج ڈوب گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور وہیں مغرب کی نماز ادا کی، پھر تھوڑی دیر میں وقت ہوا تو عشاء کی نماز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء اور مغرب، پہلے مغرب پڑھی پھر عشاء پڑھی شیخین نامی جگہ کے اندر، اور پھر رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام کر لیا۔ اب نوجوان کھلتے ہوئے 15 سال سے کم کی عمر کے ان لوگوں کو واپس مدینہ بھیجنے کا حضور نے فیصلہ کیا، تو نوجوان صحابہ رونے لگے، حضور ہم کو بھی لے جاؤ، ہم کو بھی ساتھ لے جاؤ، ہم بھی آئیں گے، ہر ایک شوق دکھا رہا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جو اچھے جذبے والے تھے اور 15 سے اوپر والی عمر کے تھے ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں لے لیا، اور پوری رات عشاء سے لے کر وہیں شیخین ایک جگہ ہے مدینہ میں آج بھی، وہاں حضور نے رات گزاری، اور جب صبح صادق ہوئی تو رات کے سناٹے کے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سحری کے وقت پر احد کی طرف روانہ ہوئے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ صبح سویرے مدینۃ المنورہ سے آگے بڑھے احد پہاڑ کی طرف جانے کے واسطے. حضور نے پوچھا کہ کہاں ہیں راستہ بتانے والے رہبر، کہاں ہیں، بلاؤ ان کو. اور رہبروں کے ساتھ آگے بڑھے. شوط نام کی ایک جگہ ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی. تھوڑے اور آگے بڑھے تو عبداللہ ابن ابی نام کا منافق، وہ وہاں سے 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس بھاگا. نام اس کا عبداللہ تھا لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، دل میں وہ بے ایمان تھا، زبان پر ایمان والا تھا. وہ وہاں سے واپس گیا. لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ عزت کیرکم اللہ اللہ تخذلو نبیکم وقومکم عندما حضر من عدوکم، کہ نبی کا ساتھ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، نبی کے ساتھ رہو، نبی کے ساتھ چلو، کیوں نبی کا ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہو. لیکن عبداللہ ابن ابی وہاں سے واپس ہو گیا. بڑی غداری کی اس نے، اور 300 آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. 700 صحابہ باقی رہ گئے. اللہ تعالی خود فرماتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. یہ دراصل تمام صحابہ کی ہمت توڑنا چاہتا تھا بدماش عبداللہ ابن ابی. صحابہ کی صفوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا تھا. اس کا اثر انصار کے دو خاندان کے اوپر ہوا کہ ایک بنو سلمہ اور دوسرا بنو حارثہ، ان کے دلوں میں بھی آیا کہ ہم بھی واپس چلے جاوے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِذَ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تو عبداللہ ابن ابی جیسے منافق نے گندی پلاننگ کی، اور اس کی پلاننگ کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے صحابہ کو ڈرا ہوئے، دوسرے صحابہ کی ہمت توڑ دے رہے، یہ اس کا ناپاک مقصد تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مخلص ایمان والے خاندان کو ہمت دی، ان کو جمع دیا اور وہ لوگ وہاں رہے. باقی 300 عبداللہ ابن ابی کے چمچے سب وہاں سے واپس چلے گئے. اور ایسا ہوتا ہے جب سماج کا، قوم کا، خدمت کا، سیوا کا کوئی کام ہوتا ہے تو کچھ لوگ جان بوجھ کے وقت پر ادھر ادھر ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ہٹ جاوے، دوسروں کی ہمت ٹوٹ جاوے. ایسے لوگوں سے بہت ڈرنا اور بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بھی ایسے گندے کام نہیں کرنے چاہیے. یہ احد کے بالکل قریب پہنچ کر عبداللہ ابن ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر مدینہ واپس بھاگ گیا. اس دن سب کو اوپنلی پتا چل گیا، کھلم کھلا پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دل میں ایمان نہیں ہے. جب پریکٹیکلی زندگی میں کوئی ایسا وقت آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دل کے اندر ایمان ہے کہ خالی بناوٹی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نفاق والی عادت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل سچا پکا ایمان کی دولت اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے عطا فرما دے. دو ہفتے پہلے ایک سوال آیا تھا, چونکہ یہ چیز ہوتی رہتی اس لیے جواب مائک پر ہی سنا دیتا ہوں. دراصل کسی عورت کے شوہر کا جب انتقال ہوتا ہے تو عدت ہے عورت کے اوپر سوگ منانے کے لیے, اور چار مہینے دس دن کی عدت ہوتی ہے نارملی. تو اپنے یہاں عدت کے لیے ایسا لوگوں میں مشہور ہے, فیمس ہے کہ عدت کے ٹائم میں عورت آسمان نہیں دیکھ سکتی. یہ بالکل غلط بات ہے. عدت کے زمانے میں عورت آسمان دیکھ سکتی ہے. ایسی بات بھی پھیلائی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی روم میں رہے اور اعتکاف کی طرح پردے باندھ کے رہے, یہ بھی غلط بات ہے. اپنے گھر گھر کے اندر ایک روم سے دوسرے روم میں جا سکتی ہے, اپنے گھر کے باڑے میں بھی جا سکتی ہے, یعنی جہاں پردہ ہو ایسی جگہ. تیسری بات کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت میں کھانا نہیں پکا سکتی, غلط بات. عورت عدت کے زمانے کے اندر کھانا بھی پکا سکتی ہے. چوتھی بات, دو چار مار کا گھر ہو تو اوپر نیچے دوسرے مار تیسرے مار چوتھے مار عورت جا سکتی ہے. اسی طریقے سے اپنے محرم جتنے بھی ہے ان سے مل سکتی ہے, بات کر سکتی ہے. یہ عدت کے اندر شریعت نے گنجائش دی ہے, بلکہ ضرورت اور مجبوری کے وقت کے اوپر غیر محرم, جیسے کہ دیر ہے جیٹھ ہے, تو پردے میں رہ کر کے ضرورت کے وقت پر مجبوری میں ضرورت جتنی بات پردے سے غیر محرم سے بھی کر سکتی ہے. ایگزامپل بیمار ہو گئے, ہاسپٹل لے جانے کی بیماری آ گئی, وہاں ڈاکٹر کو پوری بات بتانی پڑے گی تو وہ ٹریٹمنٹ کرے گا, اور ڈاکٹر غیر محرم ہے تو اس کو بھی وہ بتا سکتی ہے پردے سے یہ یہ تکلیف ہوئی, ایسی بیماری ہوئی. کوئی سرکاری ایمرجنسی کاغذ نکل آیا, سرکاری کاروائی نکل آئی, تو اپنے محرم کے ساتھ پردے میں وہ سرکاری کام کاروائی کے لیے وہاں جا کے پردے سے غیر محرم سرکاری آفیسر سے بھی بات کر سکتی ہے. تو ہماری یہاں جو عدت میں عورت کو جیل جیسے ماحول میں رکھتے ہیں, یہ سسٹم غلط ہے. اس کو کوئی قید میں بند تھوڑی کر دینے کی. ایک تو جو ہے شوہر کے انتقال کا غم, دوپہر سے تم جیل میں ڈالو گے تو پاگل ہو جائے گی بیچاری, ڈپریشن میں چلی جائے گی. اسی لیے شریعت نے جو بارڈر بنائی ہے, اس بارڈر میں رہ کر کے پردے کے ساتھ گھر میں کھانا پکاوے, اوپر نیچے جاوے, باڑے میں نکلے پردے میں, وہاں کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہوئے, یہ سب چیزیں عمل میں رکھ سکتی ہے, جائز ہے یہ چیزیں. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ جو جس الجھن میں ہے اس سے نجات عطا فرما اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی اس کے گھر والوں کی اس کی اعلی اولاد نسلوں کی ایمان کی اسلام کی دین کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی عصمت کی عفت کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ جو مرتد بن گئے یا بنا دیے گئے ان کو دوبارہ ایمان عطا فرماؤ تمام ایمان والوں کو کامل ایمان عطا فرماؤ مظلوموں کی نصرت و مدد فرماؤ بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ اجڑوں کو آباد فرماؤ مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرمائیے جو بے گھر ہے ان کو اپنا گھر عطا فرماؤ اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں برکت عطا فرماؤ تمام مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ خانقاہیں اور دینی جماعتیں اور دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی نصرت و مدد فرماؤ اے اللہ ہمیں صحت عافیت سلامتی عزت کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ اے اللہ ہم موت کے سکرات سے بری موت سے ہماری حفاظت فرماؤ قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ محشر کی ہولناکی سے حفاظت فرماؤ ایمان پر حسن خاتمہ مدینہ طیبہ میں عطا فرماؤ بقیع میں دفن ہونا نصیب فرماؤ قیامت کے دن آپ کے عرش عظیم کے سائے میں جگہ عطا فرماؤ بلا حساب جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرماؤ ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں برکت عطا فرماؤ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ اے اللہ ہمارے وجود کو ہماری زندگی کو اپنی مخلوقات کے لیے اپنے بندوں بندوں کے لیے بے شمار خیرات وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دیجئے ہر شر سے اور ہمارے ذریعے شر سے مکمل حفاظت فرماؤ فتنوں اور فتنوں سے حفاظت فرماؤ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen.